بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الحجر یہ 15 نمبر کی سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 54 نمبر کی یہ سورت ہے. 6 رکوع ہے، 99 آیات ہے. یہ مختصر سی سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی سورتوں میں یا تو پچھلی قوموں کے واقعات ہوتے ہیں، توحید ہوتا ہے، رسالت اور آخرت کا بیان ہوتا ہے. اس سورت میں بھی انہی تمام چیزیں ہیں. البتہ سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جب وہ تمنا کریں گے کہ اے کاش ہم بھی مسلمان ہو جاتے اور ہم اسلام کو قبول کرتے تو کتنا اچھا ہوتا. چنانچہ سورت شروع ہوتی ہے الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ کتاب اور روشن قرآن کی آیات ہیں. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت آئے گا جب انکار کرنے والے بھی یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، ہم بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہوتے. ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑے رکھیے تاکہ یہ خوب مزے اڑا لیں اور یہ خیالی امیدیں بنا دیں اور یہ غفلت میں پڑے رہیں کہ عن قریب انہیں پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا تھی. یہ بڑے سخت الفاظ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی یاد سے آدمی کو غافل کر دے اور جو ہے وہ دنیاوی مشغولیات میں اور دنیاوی کاموں میں ایسا مگن ہو جائے کہ اس کو اندازہ ہی نہ ہو کہ میں اللہ سے کتنا دور ہو گیا ہوں، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا عذاب ہے. چنانچہ آگے فرمایا وما اہلکنا من قرية الا ولها کتاب معلوم، ہم نے جس قوم کو بھی اس سے پہلے ہلاک کیا اس سے پہلے ان کے پاس کوئی نہ کوئی پیغمبر، کوئی کتاب، کوئی قرآن ضرور بھیجی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت تام ہو جاتی پھر اس کے بعد اللہ اس قوم کو ہلاک کر دیتے ہیں. حالانکہ اس وقت ان کا حال یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر اور مجنون کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ پاگل کہہ رہے ہیں، لیکن ہوگا یہ کہ جب وہ وقت آ جائے گا تب ان کو اندازہ ہوگا. اور جہاں تک اس قرآن کی بات ہے تو ایک بہت بڑی حقیقت اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح کر دی، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، کہ یقیناً ہم نے ہی نصیحت والی کتاب یعنی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. چنانچہ قرآن کریم کی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر طریقے سے حفاظت فرمائی ہے، اس کے الفاظ کی، اس کے کلمات کی، اس کے ادائیگی کے طریقوں کی، اس کے معانی کی، اس کے ترجمے کی، اس کے تفسیر کی، بلکہ ساری شریعت اور سارا اسلام یہ قرآن ہی سے نکالا ہوا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری شریعت کے حفاظت کی گویا کہ ذمہ داری لے لی ہے. اس کے برخلاف ہم پچھلی قوموں کو اگر دیکھتے ہیں تو ان کی کتابیں محفوظ نہیں رہی، چنانچہ تورات آسمانی کتاب، انجیل آسمانی کتاب، لیکن یہ آسمانی شکل میں باقی نہیں رہی. آج جو بائبل ہمارے پاس موجود ہے اس میں کچھ باتیں یقیناً اچھی ہیں جو آسمانی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جن کا ایک شریف آدمی زبان پر اس کو لانا بھی پسند نہیں کرے گا. اس طرح کی باتیں ان کتابوں میں لکھی ہوئی ہے جن کے بارے میں دعویٰ ہے کہ یہ آسمانی کتاب ہے اور اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے. تو بہرحال یہ اللہ کی طرف سے ایمان والوں پر اور امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری کتاب کو محفوظ کر رکھا ہے ہر اعتبار سے. آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 16 میں وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، کہ ہم نے آسمان میں بہت سے برج بنائے ہیں، قلعے بنائے ہیں، مراد یہاں پر ستارے ہیں، اور وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور اس کو دیکھنے والوں کے لیے ہم نے مزین کر دیا ہے سجاوٹ کے ساتھ. چنانچہ کسی دن جب اندھیری رات ہو تو اس وقت میں آدمی اگر آسمان کی طرف دیکھے تو کتنا خوبصورت منظر نظر آتا ہے. بلکہ کہنے والوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں آدمی جتنا دیکھے اس کا من نہیں بھرتا، ایک اللہ کے سمندر کو دیکھے تو کبھی بھی دل نہیں بھرتا ہے، اور ایک آسمان کی طرف آدمی دیکھے تو کبھی دل نہیں بھرتا ہے. تو وحفظناها من کل شیطان الرجیم، اور ہم نے اس کے ہر طرح کے شیطان سے اس کی حفاظت کی ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ شیاطین آسمانوں تک جاتے تھے اور غیب کی بعض باتوں کو سن لیتے، اور پھر آنے کے بعد اپنے کاہنوں کو، جوتشوں کو، وہ ایک بات کے ساتھ 99 جھوٹ ساتھ میں ملا کر بتاتے تھے، اور یہ کاہن اور جوتش لوگ بھوشیوانی کرتے تھے اور اس کے ذریعے سے اپنی دکان چلاتے تھے۔ لیکن جب سے قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان کے سارے دروازے بند کر دیے۔ اب اگر کوئی شیطان اوپر جانا بھی چاہتا ہے تو شہاب ثاقب کے ذریعے سے، ایک روشن شعلے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس شیطان کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اللہ کا نظام ہے آسمان کا، اور زمین کے بارے میں فرمایا والارض مددناها والقینا فیها رواسی وانبتنا فیها من کل شیء موزون، کہ زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اس کو جمانے کے لیے اس پر پہاڑ لگا دیے ہیں، اور اس میں ہر قسم کی چیزیں توازن کے ساتھ اگائی جاتی ہے۔ چنانچہ ساری کھانے پینے کی معیشت اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کے سپرد کر رکھی ہے۔ وجعلنا لکم فیہا معائش ومن لستم لہ برازقین، اور اس میں تمہارے لیے روزی کے سامان ہیں، اور ان مخلوقات کے لیے بھی جنہیں تم رزق نہیں دیتے۔ چنانچہ بہت سارے ایسے جانور ہیں کہ جن کو انسان ایز اے پیٹ اپنے پاس رکھتا ہے، پالتو جانور بنا کر رکھتا ہے، لیکن بہت سارے وہ جانور ہیں جو جنگلات میں رہتے ہیں اور جن کو کوئی کھانے کے لیے نہیں دیتا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ان کو روزانہ برابر غذا پہنچاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے موجود ہیں۔ چنانچہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام ہے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، کہ آسمان سے بارش اللہ تبارک تعالیٰ برساتے ہیں، وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہی اسے زمین میں محفوظ کرتے ہیں، ورنہ یہ تو آج کی ترقی یافتہ دور میں لوگ ڈیم بناتے ہیں اور جو ہے پانی کو محفوظ کرنے کے بہت سارے طریقے ہو گئے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں کہاں یہ تھا، بلکہ آج بھی کروڑہا کروڑ روپے خرچ کرنے کے باوجود بھی انسان اپنی ضرورت کا سال بھر کا پورا پانی بھی ان ڈیموں میں جمع نہیں کر پاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ زمین میں پانی کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، کہ ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام ہے۔ اس کے بعد ایک رکوع میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ چنانچہ ایک مٹی کا گارا تھا، اور اس کو جب ایسے ہی رکھا گیا تو جو ہے جس طرح سے مٹی کا گڑھا اور مٹکا بنایا جاتا ہے اور پھر اس میں سے آواز آتی ہے، تو اس طرح انسان کی پیدائش ہوئی تھی۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے کہا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا۔ تو اس سارے واقعے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر بھی بیان کیا، لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ شیطان کو اللہ کے دربار سے نکالے جانے کے بعد بھی شیطان کہتا ہے، رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین، کہ اللہ چونکہ آپ نے مجھے اپنے دربار سے نکال دیا ہے، اس لیے میں قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کے لیے دنیا میں دلکشی پیدا کروں گا، یعنی دنیا کی چیزوں میں ان کو زینت نظر آئے گی اور گناہ کرنے میں ایک طرح کی لذت محسوس ہوگی، اور ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ چنانچہ شیطان ہمیشہ جب بھی گناہ کراتا ہے تو کسی زینت کے راستے، خوبصورتی کے راستے سے یا دھوکے کی لذت کے راستے سے انسان کو گناہ میں مبتلا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی شیطان سے کہہ دیا، قال هذا صراط علی مستقیم، یہ میری طرف آنے کا سیدھا راستہ ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، کہ میرے جو بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا سوائے ان گمراہ لوگوں کے جو تیرے پیچھے چلنے والے ہیں۔ چنانچہ آدمی کو ہمیشہ غور کرتے رہنا چاہیے کہ آدمی کون سے راستے پر چل رہا ہے اور کس راستے کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اور ہمیشہ اس بات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ان المتقین فی جنات وعیون، کے متقی لوگ کل قیامت کے بعد جنت میں اور اسی طرح چشموں میں ہوں گے، ادخلوها بسلام آمنین، ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ تبارک تعالی ان کے سینوں میں جو کچھ رنجش ہوگی۔ دنیا میں آدمی رہتا ہے تو کبھی کسی کے بارے میں کچھ برائی اچھائی دل میں آ جاتی ہے، تو اللہ تبارک تعالی جنت میں داخل ہوتے ہی ساری دنیا کی رنجشوں کو اللہ تعالی ختم فرما دیں گے، اور پھر جو ہے وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے اونچی اونچی نشستوں پر بیٹھیں گے اور خوب جو ہے دنیا کی باتیں کریں گے، اور وہاں کوئی تھکن ان کے پاس نہیں آئے گی اور ان کو وہاں سے نکالا بھی نہیں جائے گا۔ تو میرے بندوں کو بتا دو کہ میں ہی بخشنے والا بڑا مہربان ہوں، اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کا ذکر ہے، جس کا تذکرہ اس سے پہلے بھی آیا تھا کہ فرشتوں نے آ کر ان کو سلام کیا، انسانی شکل میں آئے تھے اور ان کو ایک بیٹے کی بشارت سنا دی، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایک اور بیٹے کی یعنی اسحاق علیہ السلام کی بشارت سنا دی، اور پھر یہ بھی بتایا کہ ہم لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ چنانچہ قوم لوط کے عذاب کا دوبارہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور یہ کہ حجر کے باشندوں نے بھی پیغمبروں کی بات کو جھٹلا دیا تھا۔ حجر یہ اس سورت کا بھی نام ہے، اور حجر قوم سمود کی بستیوں کا نام حجر تھا، مقام حجر میں یہ لوگ آباد تھے اور صالح علیہ الصلاۃ والسلام ان کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ گزشتہ سورہ اعراف میں ان کا تذکرہ آ چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں خصوصیت یہ بتائی کہ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، کہ ان کے اندر ایک فن تھا، وہ یہ کہ پہاڑوں کو تراش تراش کر بے خوف خطر مکان بنایا کرتے تھے۔ چنانچہ جو ہے یہ پہاڑوں کے اندر غار بناتے تھے اور اسی طرح اس کے اندر نقش و نگار بناتے تھے، اللہ نے ان کو یہ صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ لیکن جب جو ہے انہوں نے وقت کے نبی کی بات کا انکار کیا، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، تو صبح صبح ایک چنگھاڑنے کی آواز آئی اور سخت آواز کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ آیت نمبر 87 میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، کہ ہم نے تمہیں 7 ایسی آیات دی ہیں جن کو بار بار پڑھا جاتا ہے، اور عظمت والا قرآن بھی ہم نے تم کو دیا ہے۔ تو اس سے مراد ہے سورہ فاتحہ، کہ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں اور اس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ قرآن جس کو مل گیا اور سورہ فاتحہ جس کو مل گئی، اس کو بہت بڑی نعمت اور دولت مل گئی ہے۔ تو لہٰذا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، کہ تم ان چیزوں کی طرف ہرگز آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان کافروں میں سے مختلف لوگوں کو دی ہے مزے اڑانے کے لیے۔ تو لہٰذا آپ جو ہے دنیاوی جو نعمتیں ان کو ہم نے دے رکھی ہے، اس سے آپ پریشان نہ ہو، آپ کو ہم نے روحانی نعمت دی ہے اور وہ ہے قرآن اور وہ ہے سورہ فاتحہ۔ تو اس وجہ سے ایمان والوں کو اور مسلمانوں کو بھی اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے اور اس نعمت کی قدردانی کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو قرآن عطا فرمایا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے اپنے بازوؤں کو نرم رکھنا اور یہ صاف کہہ دینا کہ میں تو ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ اور ایک عجیب بات یہ فرمائی اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یہ جو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، مسلمانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، بلکہ بعض مرتبہ مسلمان تو بہت مشتعل ہو جاتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے گستاخی کی۔ جیسے اس وقت ہمارے یہاں بھی ہمارے ملک میں ایک شخص نے اپنی جو ہے زبان گندی کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بول کر، بلکہ گندی زبان سے ان پاکیزہ ہستی کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ اگر کوئی سورج کی طرف تھوکتا ہے تو حقیقت میں وہ تھوک اپنی طرف واپس لوٹ آتا ہے۔ تو لہٰذا مسلمانوں میں ایک طرح کا ہیجان ہے، ایک طرح کا اشتعال ہے، ایک طرح کا ریئیکشن ہے، اور ہونا بھی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے خلاف ہماری جانیں، ہمارے ماں باپ اور ہماری اولاد سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے قربان ہے، نثار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ ایک عجیب بات یہ فرماتے ہیں کہ انا کفیناک المستہزئین، کہ جو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے لیے ہم کافی ہیں۔ تو لہٰذا اس میں ایک بہت بڑی تسلی ہے ایمان والوں کے لیے، اس لیے کہ اصل بات یہ ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نرسمانند کی طرح کے جو لوگ، اور یہ اس سے پہلے بھی تھے اور آئندہ بھی اس طرح کے لوگ بہت سارے آتے جائیں گے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو تیار کیا جاتا ہے، کھڑا کیا جاتا ہے، پلانٹ کیا جاتا ہے اسی مقصد سے تاکہ یہ کچھ ایسے الفاظ اور کلمات کہیں اور مسلمان اس سے ریاکشن میں آ جائے، اشتعال میں آ جائے، اور پھر جو ہے کوئی ایسا کام کر بیٹھے جو قانون کے خلاف ہو یا تہذیب کے خلاف ہو، تاکہ مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کیا جا سکے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ریاکشن کریں۔ اس وجہ سے ہمیں ایسے موقع پر یہ کرنا چاہیے کہ بجائے ریاکشن کرنے کے ہم قانونی لڑائی لڑیں، کہ جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے ان کے خلاف قانونی اعتبار سے ان کو مجبور کریں کہ یہ اپنی زبانوں کو بند کر سکیں۔ اور دوسری طرف ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے پیغام اور آپ کی پاکیزہ زندگی اور آپ کی رہبری کو ساری دنیا میں زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی سطح پر اس چیز کو کریں۔ مثال کے طور پر اگر ہم انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں تو انٹرنیٹ کا ہم صحیح استعمال کریں، اور جہاں تک اپنی بات اور پیغام کو پہنچا سکتے ہیں وہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہ چند لوگ ہوتے ہیں، 1% بھی نہیں ہوتے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مغلظات اور غلط باتیں بکتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد، تقریباً 99% لوگوں کی تعداد ایسی ہوتی ہے ہمارے برادران وطن اور غیر مسلم بھائیوں کی جو خالی اس ذہن ہوتے ہیں، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیسی تھی۔ تو اب جب یہ برائیاں بیان کرتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ واقعی نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھے، لیکن دوسری طرف اگر ہماری طرف سے مثبت انداز میں اچھے طریقے سے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھائیاں، آپ کے کمالات اور آپ کے اوصاف کو بیان کیا جائے تو یہ باتیں ان کے دماغوں پر اثر کرے گی، اور پھر جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بنیں گے، اور اس طرح کے جو بدزبان لوگ ہوتے ہیں ان کے خلاف یہ خود کھڑے ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس موقع پر بھی ہمارے بہت سارے برادران وطن اور غیر مسلم بھائیوں نے جو ہے اس کی مخالفت کی اور مسلمانوں کا ساتھ دیا ہے۔ تو بہرحال دو کام ہمیں یہ کرنے کے ہیں، ایک تو ریاکشن نہیں کرنا ہے، دوسرا قانونی لڑائی لڑنی ہے، اور تیسرا یہ کہ ہمیں اللہ کے نبی کا پیغام عام کرنا ہے، سیرت کو عام کرنا ہے، اور اس آیت کے ذریعے سے ہمیں تسلی ملتی ہے کہ ان کا معاملہ ہم اللہ کے سپرد اور حوالے کر دیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں پر دیر تو ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، لہٰذا اللہ کے حوالے ان کے معاملے کو کر دیں۔ اور آگے اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ لوگ جو باتیں کہتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، آپ جو ہے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، تم اپنے رب کی تعریف بیان کیجئے اور سجدہ کیجئے یعنی عبادت کیجئے، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ یقین آپ تک آ جائے۔ یقین سے مراد یہاں پر موت ہے، یعنی مرتے دم تک ہم اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنے والے کیسے بنیں اس کی ہم کو فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔